صفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى نے قرآن کریم میں جو قصے بیان فرمائے ہیں مختلف اقوام کے مختلف لوگوں کے, ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, جن لوگوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم میں ان میں لوگوں کے عقل مندوں کے لیے عبرت ہے, جو عقل والے ہیں ان کے لیے عبرت ہے, عبرت کا سامان ہے, سبق حاصل کریں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ قصوں سے اور واقعات سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور ایک خاص اثر واقعات کو سن کر دل پر ہوتا ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَقُلْنَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ اے نبی سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہم نے جو انبیاء علیہ السلام کے قصے آپ کو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ان کے قصے سنا کر. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, ہم آپ کے دل کو ثابت رکھنا چاہتے ہیں, مضبوط کرنا چاہتے ہیں. معلوم ہوا قصوں سے اور واقعات سے دل مضبوط ہوتا ہے, دل پر ایک خاص اثر مرتب ہوتا ہے اور عبرت حاصل ہوتی ہے. لہذا ہمارے بزرگوں نے بھی اپنے جا بجا اپنی کتابوں میں بیانات میں قصوں کا اور حکایتوں کا سہارا لے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اسی سلسلے میں ایک قصہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ذکر فرمایا ہے, سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ایک رات کو وہ نکلتے تھے گشت کے لیے, دیکھتے تھے کہ میری رعایا کا کیا حال ہے, کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے, اور یہ سنت ہے. حضرت عمر بھی نکلا کرتے تھے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نکلا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کون کس حال میں ہے. لہذا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک رات کو نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ پانچ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ان کے پاس جا کے بیٹھے اور آپس میں وہ چونکہ بات چیت کر رہے تھے, یہ جا کر بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں, دیکھوں کیا بات کر رہے ہیں. یہ جب جا کر بیٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, آپ کا تعارف کیا ہے, آپ کون ہیں. تو محمود غزنوی شاہانہ لباس میں نہیں تھے, عام لباس میں تھے, لہذا جواب یہ دیا کہ میں, اور وہ پانچوں آدمی چور تھے, چوروں کا ٹولہ تھا, وہ کچھ مشورے کر رہے تھے. تو انہوں نے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں تو محمود غزنوی نے جواب دیا کہ میں بھی تم ہی میں سے ہوں. یہ جھوٹ نہیں تھا. اب کوئی کہے جی جھوٹ, محمود غزنوی تو بادشاہ تھے اور انہوں نے چوروں کو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, آپ کا تعارف کیا ہے, تو یہ کہہ دیا کہ میں تم ہی میں سے ہوں, تو بظاہر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح چور ہوں, لیکن اس کا دوسرا مطلب ہے کہ میں بھی تم ہی میں سے ہوں, یعنی جیسے تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں, تمہارا گروہ انسان میں سے ہی ہوں. یہ انہوں نے نیت کی اپنے دل میں. اس کو توریہ کہتے ہیں اور یہ جائز ہے، یہ صورت مصلحتاً اختیار کرنا جائز ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو کفار نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر رکھا تھا. ایک شخص نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا، وہ مل گیا راستے میں اور اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اب اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے نبی ہیں، تو ہو سکتا تھا کہ وہ گرفتار کرا دیتا یا کفار کو خبر دے دیتا، یا ہو سکتا ہے کہ کفار کا جاسوسی ہو، اس وقت وہ جاسوسی کر رہا ہو، کچھ بھی ہو سکتا تھا. لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے، جھوٹ بولنا بھی تو گناہ ہے، اور سچ بھی نہیں بتا سکتے تھے. تو ایسے موقع پر توریہ، جس کو شریعت میں توریہ کہا جاتا ہے، اس کا سہارا لینا جائز. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، فرمایا ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ شخص مجھے راستہ دکھاتا ہے، یہ شخص مجھے راستہ دکھاتا ہے. اچھا، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مسافر جب سفر کیا کرتے تھے اور قافلے سفر کیا کرتے تھے تو ایک آدمی کو رہبر کے طور پہ رکھا جاتا تھا، اس کو باقاعدہ اجرت وہ لیتا تھا راستہ بتانے کی. ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں وہی فلاں جگہ سیر کے لیے گئے تو گائیڈ ہمارے ساتھ تھا، وہ گائیڈ آج کل بھی رکھے جاتے ہیں، کہیں سیر کے لیے تفریح کے لیے جاتے ہیں تو گائیڈ ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کی یہ تاریخی حیثیت یہ ہے، اس چیز کی یہ تاریخی حیثیت ہے. تو اس زمانے میں بھی گائیڈ رکھے جاتے تھے سفر کے لیے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ نیت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ مجھے جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں. اور وہ شخص یہ سمجھا کہ اچھا اچھا، حضرت ابو بکر کہیں سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور یہ جو شخص ہے یہ گائیڈ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے گائیڈ سمجھا. لہذا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، اور اس طرح یہ حضرات اپنے سفر پہ آگے بڑھے. اور ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بھی بتاتا چلو. مدینہ منورہ جب پہنچے تو لوگ استقبال کرنے والوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا، اور سب چاہتے تھے کہ ہم ہاتھ ملا لیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، مصافحہ ہو. لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے ہاتھ ملاتے رہے، ہاتھ ملاتے رہے. لوگ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی ہیں، اور حضور نے بھی منع نہیں فرمایا. اور ایسا عمل کیوں کیا حضرت ابو بکر نے کہ اگر سبھی سے کو ہاتھ ملانے کا موقع دے دیتے اور ہٹ جاتے سامنے سے تو ایک ہجوم ٹوٹ پڑتا، حضور کو تکلیف ہوتی. انہوں نے حضور کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود لوگوں سے ہاتھ ملاتے رہے، لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہی ہیں اللہ کے نبی، اور حضور نے بھی انہیں منع نہیں فرمایا. اور نبی کی شان سے بعید ہے کہ کوئی غلط کام امتی کو کرتے ہوئے دیکھے اور منع نہ کرے، ٹوکے نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی. لہذا حضور خاموش رہے، اس کا مطلب ہے یہ عمل بالکل صحیح تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے. اب وہ ظاہر یہ کرتے رہے، ظاہر بھی نہیں کیا انہوں نے، تو بس ہاتھ ملاتے رہے، وہ لوگ یہ سمجھتے رہے، اور اس طرح حضور کو ایک بہت بڑی تکلیف سے بچا لیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی، چونکہ اس میں ہمارے اکابر شریک تھے، یہ جنگ انہوں نے لڑی تھی باقاعدہ. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بھی وارنٹ جاری ہوئے انگریز کی طرف سے، اس وقت وہ چھتے والی مسجد کہلاتی تھی، وہاں موجود تھے، بنیان اور لنگی پہنے ہوئے تھے، انگریز کے سپاہی آئے، وہ یہ سمجھے کہ مولانا قاسم نانوتوی تو کوئی بڑے جبے قبے میں ہوں گے، بہت ایک دستار رکھی ہوئی ہوگی، ایک لمبا سا جبہ ہوگا اور ٹھاٹ باٹ ہوں گے، اور ادھر معاملہ یہ تھا کہ ایک بنیان اور لنگی وہ پہنے ہوئے تھے. ان سپاہیوں نے آ کر مولانا قاسم نانوتوی سے پوچھا کہ مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ اب اگر فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں تو گرفتار ہی کرنے آئے تھے، اور یہ فرماتے کہ بھائی میں تو نہیں ہوں تو یہ جھوٹ تھا. لہذا تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹے اور فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھے. تھوڑا سا اپنی جگہ سے غیر محسوس طور پہ ہٹے اور فرمایا تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھے. اور وہ بھاگے ادھر ادھر کے، دیکھو بھائی کہاں کہاں چلے گئے. تو بھائی یہ توریا ہے، یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، غلط بات تو نہیں، کوئی بات غلط نہیں ہے. میرٹھ میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی 1857 کی جنگ آزادی میں ان پہ بھی مقدمہ چلا. تو جج نے پوچھا، انگریز جج نے، کہ مولانا ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے، اور تھا، جنگ ایسی تھوڑی لڑی جاتی، اسلحہ تو تھا. اب اگر اس وقت مولانا فرماتے کہ ہاں ہاں ہے ہمارے پاس اسلحہ، تو وہ پوچھتا لائیے کہاں ہے اور ذخائر کہاں ہیں، اسلحے کا ذخیرہ ہے کہاں، کہاں آپ نے اکٹھا کیا ہے. اور اگر کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ تھا. تو حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح پڑھ رہے تھے. حضرت نے فرمایا، جب اس نے پوچھا مولانا ہم نے سنا ہے آپ کے پاس اسلحہ ہے، فرمایا اسلحہ ہمارا اسلحہ یہ ہے، اور تسبیح دکھا دی، تسبیح والا ہاتھ اوپر کر دیا. وہ دیکھ کے، تسبیح کو دیکھ کے گھبرا گیا وہ، اور اس نے کہا بھائی صوفی لوگ ہیں، نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں، کہاں ان کے تسبیح پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ کوئی اسلحہ وغیرہ یہ سنبھالنا ان کو کیا آتا ہوگا. لہذا اس نے کہا جائیے مولانا، مقدمہ ہی خارج کر دیا اس نے. تو یہ اس کو توریا کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک انگریز جج نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، ایک انگریز جج نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم کسی مسلمان عالم کو لاؤ، عالم کو، تو میں اس کی گواہی کے مطابق فیصلہ کر دوں گا. لوگ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، فرمایا اچھا ٹھیک ہے. حضرت پہنچے عدالت میں تو انگریز جج نے یہ پوچھا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت تھوڑی سی مشکل پیش آئی، اگر میں یہ کہتا کہ میں عالم ہوں تو یہ بڑائی کا بول تھا، اور بڑائی کا بول اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اگر میں یہ کہتا کہ عالم نہیں ہوں، میں تو جاہل آدمی ہوں، تو یہ جھوٹ تھا. دارالعلوم دیوبند میں جو سب کچھ پڑھا تھا وہ کہاں چلا گیا تھا، اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا. تو فرمایا میں نے اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کیا. حضرت کا ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے، ہاٹ لائن پہ رابطہ رہتا تھا. تو جیسے ہی اس جج نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ عالم ہیں، تو حضرت نے فرمایا میں نے فوراً اللہ سے رابطہ کیا کہ اللہ یہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا، اگر میں کہوں کہ ہوں عالم ہوں تو یہ بڑائی کا بول ہے، اگر کہوں عالم نہیں ہوں تو یہ جھوٹ ہے، تو آپ جلدی سے آپ ڈال دیجئے میرے دل میں، بات ڈال دیجئے فوراً. یعنی ایک سیکنڈ میں یہ سارا معاملہ ہو جاتا تھا. تو جیسے ہی حضرت فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کی، وہیں سے فوراً اللہ نے دل میں ڈالا، اور حضرت نے فوراً جواب دیا لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں، لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں. اب یہ بتائیے، یہ جھوٹ بھی نہیں ہے اور بڑائی کا بول بھی نہیں ہوا. تو محمود غزنوی نے بھی یہ کہا کہ بھائی میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں، تم ہی میں سے ہوں. وہ سمجھے کہ شاید یہ بھی ہماری طرح ہی کوئی چور ہے، تو انہوں نے کہا آئیے بیٹھیے پھر تو آپ مشورے میں شریک ہو جائیں. اب چھ کا گروپ ہو گیا, اب سب نے یہ کہا کہ بھائی اپنا اپنا ہنر بیان کرو کہ کون کیا ہنر جانتا ہے تاکہ ہم چوری میں مدد مل سکے. تو ایک پہلے آدمی نے بولنا شروع کیا, اس نے کہا کہ میرے پاس ایسا ہنر ہے کہ میں جس شخص کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لوں, اس وقت تو لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی, جس شخص کو میں رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں اس کو میں دن کی روشنی میں بغیر شک و شبے کے پہچان لیتا ہوں. اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے. اچھا, دوسرے سے پوچھا گیا, دوسرے آدمی نے کہا کہ میرے پاس یہ ہنر ہے کہ اگر ہم کہیں چوری کے لیے جائیں اور وہاں کتا موجود ہو, رکھوالی والا, رکھوالی کے لیے کتا کسی نے پالا ہوا ہو, میں اس کی زبان سمجھ لیتا ہوں کہ یہ کتا بول کیا رہا ہے, اس وقت یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, میں سمجھ لیتا ہوں. اچھا, تیسرا آدمی نے بتایا کہ میں کتنی اونچی دیوار ہو میں اس پر کمن ڈال دیتا ہوں, آنکڑا ڈال دیتا ہوں, اٹکا دیتا ہوں اور رسی پر چڑھ کے آرام سے ہم دوسری طرف اتر سکتے ہیں. کتنی اونچی دیوار ہو میں اس پر پھندا ڈال دیتا ہوں, کانٹا میں ڈال لیتا ہوں, اٹکا لیتا ہوں. چوتھے آدمی نے یہ کہا, چور نے, کہ میں مٹی کو سونگ کے بتا دیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ دفن ہے یا یہاں خزانہ موجود ہے, مجھے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے. شکار تو اپنے شکاری کو پہچانتا ہے نا بھائی, جو جس لائن میں محنت کر لے اللہ اس لائن کو اس کے لیے کھول دیتے ہیں, چاہے وہ بری ہی لائن ہو. اگر وہ برائی پہ ہی محنت کر رہا ہے تو اللہ اس کو وہیں پہ دھکیل دیتے ہیں کہ جا بھائی, تو اگر تیرا یہی مقصود ہے تو جا. فسن یسرہ للعسرہ, اور یہ بھی ہے فسن یسرہ للیسرہ, اچھائی کا راستہ بھی اگر کوئی محنت کرے تو اللہ اچھائی آسان فرما دیتے ہیں اس کے لیے, وہ راہیں کھول دیتے ہیں, اور کوئی برائی پر محنت کرے تو اللہ اس کے لیے برائی کو آسان کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں چوروں نے چوری پہ محنت کی, آج چوری کے کیسے کیسے طریقے ہیں. تو بھائی جو جس لائن پہ محنت کر لے وہ لائن اس پر کھول دی جاتی ہے, وہ لائن کھول دی جاتی ہے اس پر, اس کی نئی نئی باتیں اس کے اوپر کھلتی رہتی ہیں, کھلتی رہتی ہیں. اب اپنی اپنی محنت ہے, جو جس محنت کو اختیار کرے, یہ تو اپنا انتخاب ہے. اللہ. اور پانچویں آدمی نے یہ کہا کہ کتنی ہی موٹی دیوار ہو, کتنا ہی موٹا خزانہ, کتنی ہی حفاظت میں رکھا ہوا ہو خزانے کو, میں اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے نقب لگا دیتا ہوں, سوراخ کر دیتا ہوں. اب سب لوگ محمود غزنوی کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ فرمائیے آپ کے پاس کیا ہنر ہے. تو محمود غزنوی نے جواب دیا, چوں بجلاداں چوں مجرماں مجرمانا چوں بجلاداں دہن. یہ دیکھیے جواب سنیے, مولانا روم کی زبانی, مجرمانا چوں بجلاداں دہن, چوں بجمبد ریش من ایشا رہن, چوں بجمبد ریش من ایشا رہن. یہ جواب تھا کہ جب مجرموں کو جلا, مجھ سے فن پوچھتے ہو, میرا فن, میرا ہنر کیا ہے, مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جائے اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں, میری داڑھی ہل جائے, چوں بجمبد ریش من ایشا رہن, تو مجرم رہا ہو جاتے ہیں, میرے پاس یہ ہنر ہے. انہوں نے کہا واہ بھائی واہ, قوم گفتندش کے خطبے مات ہوئی, سارے لوگوں نے کہا ہمارے خطوب تو آپ ہی ہیں, یہاں تک تو سب نے چوری کے فن بیان کیے کہ چوری آسان ہو جائے, اب چوری کے بعد اگر پکڑے گئے اور جلاد کے حوالے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا, تو سارا کام ہی اب تو آسان ہے. قوم گفتندش کے خطبے مات ہوئی, روزے محنت ہا خلاصے مات ہوئی. اور جس وقت ہم مشکل میں پڑ جائیں, محنت بمانے مشکل کے ہیں, جس وقت ہم جس دن ہم مشکل میں پڑ جائیں گے تو ہماری خلاصی کا سامان تو ہی ہے اور ہمارا قطب تو ہی ہے. تو چونکہ اب سارے راستے آسان ہو گئے, ہر قسم کا آدمی موجود, تو انہوں نے کہا آج ایسا کرو کہ محمود غزنوی کے محل پر, شاہی محل پہ ڈاکہ ڈالنا, وہاں چوری کرنی چاہیے, کیونکہ سارے راستے آسان ہیں, اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آج بادشاہ کے محل میں چوری کرنی چاہیے کیونکہ اب کوئی مشکل نہیں ہے, ہر آدمی موجود ہے, ہر فن کا آدمی موجود ہے. تو سب نے اتفاق کیا کہ ہاں بالکل صحیح, محمود غزنوی نے کہا بالکل صحیح ہے. اب چلے, چھ آدمیوں کا پورا گروہ یہ جا رہا ہے, اس کو جماعت نہیں کہنا چاہیے, گروہ ہے یہ. اب یہ جا رہے ہیں, غلط ارادے سے جا رہے ہیں. اب جب محل کے قریب پہنچے تو رکھوالی والا جو کتا تھا وہ بھونکا, تو جو کتے کی آواز جو پہچانتا تھا اس نے کہا ارے, ان لوگوں نے پوچھا بھائی کیا کہہ رہا ہے, تم نے کہا تھا کتے کی آواز پہچانتے ہو, اس نے کہا یہ تو عجیب بات کہہ رہا ہے, بہت حیران کن بات اس کی زبان سے, اس کے منہ سے نکل رہی ہے. انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے, اس نے کہا ارے تمہارے ساتھ اس وقت بادشاہ وقت موجود ہے یہ کہہ رہا ہے. لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, یہ کبھی ہو سکتا ہے ایسا, تیرا دماغ صحیح ہے؟ جب لالچ غالب آ جائے تو وہ ہنر پہ بھی پردہ ڈال دیتی ہے. ان کا تو دھیان اس وقت ہوا کہ بادشاہ کا خزانہ ملنے والا ہے, ان کو اس بات پہ یقین ہی نہیں آیا کہ ایک کتا یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ارے لوگوں تمہارے ساتھ بادشاہ ہے, اس وقت بادشاہ ہے وقت تمہارے ساتھ ہے. انہوں نے کہا تیری بات صحیح نہیں ہے, تیرے پاس فن نہیں ہے, آگے چلو. اور جب محل کی دیوار کے بالکل قریب پہنچ گئے تو کمند والے سے کہا گیا کہ بھائی اب تم اپنا فن اس کا اظہار کرو. اس نے کہا جی بہت اچھا, اور اس نے رسی پھینکی, کانٹا وہاں پہ اٹک گیا جا کے, پہلی ہی دفعہ میں وہ کانٹا بالکل صحیح اٹکا, لہذا وہ رسی کے ذریعے سے سب لوگ نیچے اتر گئے. اب آگے کا کام یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں خزانہ کہاں ہے, کس طرف ہے. تو اب جس کی ناک کو, جس نے کہا تھا میری ناک میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں ہے, اس نے تھوڑی دیر میں سونگ سونگ کر بتا دیا کہ اس جگہ خزانہ دفن ہے, یہاں پر ہے, یہ خزانے کی دیوار یہی ہے. جب وہاں پہنچ گئے تو نقب والے نے فوراً نقب لگانی شروع کی, اس نے کچھ ہی دیر کے اندر دیوار میں سوراخ کر دیا, اتنا سوراخ کر لیا کہ وہاں سے خزانہ سب نے نکال لیا, سارا خزانہ نکال لیا گیا, اور سب نے برابر برابر آپس میں تقسیم کر لیا. محمود غزنوی نے سب کی قیام گاہ, سب کے راستے نوٹ کر لیے, اور ان سے نظر بچا کر محل واپس آ گیا. یہ محل واپس آئے اور اگلی صبح کو دربار لگایا, اور دربار والوں کو سب بتایا سارا قصہ جو رات کو پیش آیا, اور سپاہیوں کو روانہ فرمایا کہ جاؤ گرفتار کرو, لے کر آؤ ان سب کو, ان جگہوں سے, فلاں فلاں جگہ سے لے کر آؤ. لہذا سب گرفتار ہوئے, پانچوں آدمی تھر تھر کانپ رہے تھے, مگر پانچ جو یہ وہ والا آدمی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میں جس کو رات میں دیکھ لوں دن میں اس کو پہچان سکتا ہوں, اس کے چہرے پر امید بھی تھی خوف بھی تھا, دونوں چیزیں تھیں, امید بھی اور خوف بھی. الایمان بین الخوف والرجاء, حدیث میں آتا ہے ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے, خوف اور امید کے درمیان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اعلان ہوا کہ سب کو جہنم میں ڈالو بس ایک آدمی کو جنت میں داخل کرو, انبیاء کے علاوہ سب کو جہنم میں ڈالو بس ایک آدمی کو جنت میں داخل کرو, تو تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ انبیاء کے علاوہ اور سب امتی بھی جنت میں جائیں گے, صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا, تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ آدمی میں ہی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. تو یہی کیفیت کا نام, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس, نوجوان صحابی تھے, جان کنی کے عالم میں تھے, آپ تشریف لے گئے اور فرمایا کیا حال ہے. ان کی جان روح نکل رہی تھی. فرمایا, انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں اور اپنی بد اعمالی کا خوف بھی ہے. فرمایا, جس شخص میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں انشاءاللہ اس کی نجات ہو جائے گی. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان کیفیت کا نام ہے. خوف بھی ہو امید بھی ہو. اور بزرگوں نے عجیب بات بتائی ہے, جوانی میں خوف کو غالب رکھو, بڑھاپے میں امید غالب رکھو. جوانی میں کیا کرو, کیونکہ جوانی میں ساری, صرف جسم جوان نہیں ہوتا, خواہشات بھی جوان ہوتی ہیں, جذبات بھی جوان ہوتے ہیں. لہذا اس وقت خوف کو غالب رکھو کہ بھئی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, کوئی گناہ نہ کرو, اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرو. اور بڑھاپے میں جب بال سفید ہو جائیں, بال جب سفید ہو جائیں, تو امید کو غالب رکھو. کیا امید ہے, اللہ اکبر. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی مر جائے تو اللہ کا حکم کیا ہے, شریعت کا حکم کیا ہے, نہلاؤ, اور سفید کفن ہو سکے تو سفید کفن, وقف فنو پیا موتا کم, اچھے سفید کفن اگر دے سکو تو سفید دو کفن, اور نہلاؤ دھلاؤ, کافور لگاؤ, نیم کے یا بیری کے پانی سے غسل دو, اور اکرام اتنا کہ اگر بیٹا ہے تو باپ کے کندھے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے قبرستان کی طرف. باپ جب, کل تک یہ بیٹا خدمت کرتا تھا, آج باپ کندھا دے رہا ہے اس کو. اور اگر شاگرد ہے تو استاد کے کندھے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے, استاد کندھا دے رہا ہے اس کو. مرید ہے تو شیخ کے کندھے پہ سوار ہو کے قبرستان جا رہا ہے. اکرام کے ساتھ لے جانے, تو جس آخرت کے سفر میں اتنا اکرام کرایا جا رہا ہو کہ چھوٹے کی بھی بڑے سے خدمت کرائی جا رہی ہو, تو آگے کیا اللہ اس کو عذاب دیں گے؟ بولو بھائی, آگے اللہ عذاب دیں گے؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے, آگے کیا اللہ عذاب دیں گے؟ جو اللہ اتنا اکرام کروا رہے ہیں تو آگے کیا عذاب دیں گے وہ؟ تو بس بھائی, امید کو غالب رکھیں, جوانی میں تھوڑا سا خوف غالب رکھ لیں, اور بڑھاپے میں امید غالب رکھیں. تو جو ایک آدمی تھا, ان پانچوں میں سے صرف ایک آدمی ہے, باقی تو سب خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے, اور ایک آدمی ایسا تھا جو خوف میں بھی تھا امید میں بھی تھا, اس کو امید بھی تھی. اور بادشاہ نے جب یہ کہا, پکڑ لو ان کو, جلاد کے حوالے کیا اور کہا سب کو سزائے موت دو. اور چونکہ اس واقعے میں بادشاہ خود گواہ ہے, اس لیے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں, میں خود گواہ ہوں, بادشاہ وقت خود گواہ ہے. اللہ, تو وہ جو آدمی تھا جس نے رات کو دیکھ لیا تھا, باقی تو پہچان نہیں سکے کیونکہ اندھیرا تھا, جس نے رات کو دیکھا تھا, اور وہ جس نے کہا تھا کہ میں جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لوں میں دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں, اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا, آپ وہی ہیں جو رات کو ہمارے ساتھ تھے, اور آپ نے رات کو یہ بات فرمائی تھی, چوں بجمبد ریش من ایشا رہن مجرمارا چوں بجلادہ دہن, کہ میں, میری داڑھی میں وہ صلاحیت ہے کہ جب یہ ہل جائے تو مجرموں کو پناہ مل, مجرموں کو خلاصی مل جاتی ہے, وہ رہائی ان کو حاصل ہو جاتی ہے. لہذا چونکہ آپ نے یہ بات کہی تھی اور ہم آپ کے کرم سے, آپ کی معافی سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے, لہذا آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور اپنی داڑھی کو ہلا دیجئے, اور میں نے آپ کو پہچان لیا ہے, اور ہم سب آپ سے امید رکھتے ہیں. اب اس کی یہ بات سن کر وہ چاروں بھی ان کے بھی کان کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی کہا بادشاہ سلامت ہمیں معاف کر دیں, جب آپ نے یہ کہا تھا کہ میری داڑھی جب ہل جاتی ہے تو مجرموں کو رہائی مل جاتی ہے, تو آپ اپنی داڑھی کو جلدی سے ہلا دیجئے تاکہ ہمیں رہائی مل جائے, آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو محمود غزنوی نے خوش ہو کر مسکرا کر جلاد کو اشارہ کیا یوں کر کے, تو داڑھی ہل گئی, اپنا سر ہلا دیا ایسے, چھوڑ دو ہی نہیں یعنی چھوڑ دو, تو داڑھی ہلی تو بس رہائی مل گئی. تو اس واقعے سے چند سبق حاصل ہوئے وہ سن لیجئے. نمبر ایک, اللہ تعالی فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. دیکھو یاد رکھو جہاں بھی تم جاؤ جہاں بھی تم جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں, جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں. جیسے محمود غزنوی دیکھتے رہے, ساتھ تھے دیکھتے رہے, یہ لوگ یہ کر رہے ہیں, فلاں آدمی نقب لگا رہا ہے, فلاں آدمی سونگ کے بتا رہا ہے کہ کہاں خزانہ ہے, فلاں نے کمن لگائی, سب دیکھتے رہے وہ, اور وہ ساتھ ساتھ تھے. ایسے ہی اللہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو. یہ جو خیانت کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا نا قرآن میں, یعلم خائنۃ الاعین, اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں. یہیں سے معلوم ہو گیا کہ یہ آنکھیں امانت ہیں, ہماری نہیں ہیں, یہ اللہ کی ملکیت ہے. جب یہ اللہ کی ہیں ہماری نہیں ہیں, تو جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے استعمال ہونی چاہیے یا ہماری مرضی سے ہونی چاہیے؟ ہماری تو آنکھیں نہیں ہیں, اسی لیے عطیہ دینا جائز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں عطیہ ہیں, میرے گردے عطیہ ہیں. ارے اللہ کے بندے, تو تھوڑی مالک ہے اپنے گردوں کا, اپنی آنکھوں کا مالک تو تھوڑی ہے. انا للہ ہے نا, لام تملیک ہے یہ کہ ہم اللہ کے ہیں, سب ہم سارا ہمارا وجود اللہ کا ہے. یہ زبان ہماری نہیں اللہ کی ہے, یہ دماغ ہمارا نہیں اللہ کا, اللہ مالک ہے اس کے, یہ دل ہمارا نہیں اس کے, اللہ مالک ہے. تو ہم جیسے چاہیں ان کو استعمال کر لیں, یہ غلط ہے. یہ چیزیں, یہ جسم تو امانت ہے ہمارے پاس, امانت کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے, اور اگر امانت کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کیا جائے تو وہ خیانت ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین, اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں. وما تخفی الصدور, اور جو کچھ تم سینوں میں گندے گندے خیالات پکاتے ہو اللہ اس سے بھی باخبر ہے. تنہائی میں لیٹے تو سوچا جو بدنظری کی ہے, جو فلمیں دیکھی ہیں اور فحش مناظر جو دیکھیں, اب وہ وقت ہے, چلو اب اس کو دہراؤ, اب اس کی ریل چل رہی ہے دوبارہ, سا بیٹھ کے, اور سارا دل کا نور جو نماز پڑھنے سے, ذکر و عبادت سے, تلاوت سے جمع ہوا تھا, سب کا ستیہ ناس ہو گیا, ساری محنت برباد. وہ چند تھوڑی تھوڑا سا گندا خیال پکا لیے دل میں اور سب ختم, یا ماضی کے کچھ گندے خیالات کو پکا لیا, ان کو یاد کر لیا, سب ختم. ساری محنت, اتنی محنت سے نماز پڑھی, وضو کیا, مسجد گئے, وقت لگایا. کتنا وقت لگتا ہے اس میں نماز میں؟ وقت لگتا ہے بھائی, آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے. جمعے کی نماز پڑھنے آئے آدمی, ایک گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے. سارا جو وقت یہ لگایا تو برباد ہوا. تلاوت کی, وہ سب, اس کا نور سب ختم ہو گیا. تو دل, یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں, نماز پڑھی, تلاوت کی, روزہ رکھا, ذکر کیا, تو یہ دل ایک ٹینک کی طرح ہے. ٹینک ہوتا ہے نا, اوپر اوور ہیڈ ٹینک, اس میں جمع ہو جاتا ہے, جمع ہوتا رہتا ہے, اور نیچے نل لگے ہوئے. دیکھیں اوپر ٹنکی ہے, نیچے وضو خانے میں نل لگے ہوئے. اگر یہ سارے نل کھول دیے جائیں تو منٹوں میں وہ اوپر کی جو ٹنکی ہے وہ خالی ہو جائے گی. سارے نل فل کھول دیے جائیں, وہ منٹوں میں وہ جو ٹنکی ہے اوپر وہ سب خالی ہو جائے گی. اب یہ دل کے ٹینک میں نور جمع ہو رہا ہے, نماز پڑھی نور جمع ہو گیا, تلاوت کی دل میں نور جمع ہوا, ذکر کیا دل میں نور جمع ہوا, نور جمع ہو گیا، اب آنکھ کا نل کھول دیا، یعنی جیسے چاہا استعمال کر لی. گھر میں گئے، بھابھی سے مذاق وذاق کر لیا، شرعی پردہ ہے ہی نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ساتھ ہی کھانا کھایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی بات چیت چل رہی ہے، اور یا ٹی وی جا کے دیکھ لیا، انٹرنیٹ پہ جا کے اپنا نور سارا برباد. تو آنکھوں کا کھول دیا، اور یہ کانوں سے گانے سن لیے تو کانوں کا بھی، یا اور بری باتیں سن لی، غیبت وغیرہ، تو وہ کانوں کا نل کھول دیا. ہاتھوں سے برے کام کر لیے تو ہاتھوں کا نل کھول دیا. پیروں سے بری جگہ چل کے گئے، پیروں کا نل. سارے ہی نل کھل جائیں تو دل کے ٹینک سے تھوڑی دیر میں سب ختم، سارا نور ختم جو جمع ہوا تھا محنت سے. بھائی محنت کی کمائی مفت میں گوائی، اس کو کہتے ہیں محنت کی کمائی مفت میں گوائی. خالی نیکیاں کرنی تھوڑی ہیں، نیکیوں کی حفاظت بھی تو کرنی ہے بھائی. تو یہ سارے نل آج ہم نے سارے نل کھولے ہوئے، زبان کا نل، کانوں کا نل، آنکھوں کا، وہ دل کے ٹینک سے سارا وہ سب خارج ہو رہا ہے، سب خارج ہو رہا ہے نور. اور دل کے اندر ہی کسی نے گندے خیالات پکا لیے دل ہی دل میں، تو یہ تو آپ نے گویا ٹینک کو ہی، اگر وہ ٹینک ہی پھٹ جائے، پورا ٹینک پھٹ جائے تو کیا حال ہوگا. تو دل میں گندے خیالات پکانے کی مثال یہی ہے، وہ ٹینک ہی پھٹ گیا تو پانی گیا سارا، پھر تو نلوں میں سے بھی نہیں نکلے گا، وہ وہیں سے گیا سارا، جو وہاں ذخیرہ تھا وہیں سے گیا سارا. اچھا ایک بات اور بتاتا ہوں، بہت کام کی بات بتاتا ہوں. اگر گلاس بھرا ہوا ہو پورا کنارے تک، تو آپ جو پانی اس میں مزید ڈالیں گے تو وہ پانی باہر جائے گا نا، باہر نکلے گا. اگر کوئی شخص دل میں گندے خیالات اس کے آتے ہیں، آئیں گے تو صحیح بھائی، ہم انسان تو ہیں، شیطان ڈالے گا، لیکن کیا علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ موجود ہے؟ دل میں گندے خیالات آئیں اور وہ ان پر توجہ نہ دے، تو بس خیالات کا واحد علاج یہی ہے، توجہ نہ دے، بلکہ دوسرا کام یہ کرے، توجہ بھی نہ دے اور دوسرا کام یہ کرے کہ اپنی توجہ کہیں ڈائیورٹ کر لے، ڈائیورژن لے لے، یعنی اپنے آپ کو کسی صحیح جائز کام میں مشغول کر لے، دلچسپ کام میں مشغول کر لے. سوچ کے رکھے گندے خیالات آئیں گے تو فلاں کام میں مشغول ہو جاؤں گا، فلاں کام میں جلدی سے، دفتر میں ہوں گا تو فلاں کام میں، گھر پہ اگر گندے خیالات آئے فلاں کام میں، ہر جگہ کا سوچ کے رکھو پہلے سے، ورنہ تھوڑی دیر میں یہ شیطان نا، تھوڑی دیر میں یہ نفس آپ کا تھوڑی دیر میں سارا نور نکال دے گا، آپ سوچتے ہی رہیں گے بھائی میں کیا کروں کیا کروں ان گندے خیالات سے بچنے کے لیے، اتنی دیر میں وہ سارا صفایا ہو جائے گا. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین کا یہی مطلب ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اپنے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. معلوم ہوا یہ کیوں دعا فرمائی، پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اگر کوئی اپنے نفس کی پیروی کر لے تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو جس شخص کے دل، جو شخص اپنے دل میں، اس کے دل میں گندے خیالات آئیں اور وہ جلدی سے کسی کام میں مشغول ہو جائے، توجہ بھی نہ دے، بس یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں اس کا دل کا گلاس فل ہے، فل، اب مزید کی جگہ نہیں ہے، مزید کسی اور کی جگہ نہیں ہے. کیا مطلب، دل میں اگر آپ کے خیالات آ رہے ہوں مگر وہ پلٹ کے واپس جا رہے ہوں، آپ کے دل میں کوئی جگہ نہ مل رہی ہو گندے خیالات کو، سمجھ لو کہ آپ کے دل میں اللہ ہے، یہ علامت ہے، سچی بات بتا رہا ہوں. یہ دل میں اللہ کے ہونے، کیا اللہ کے آنے سے کوئی دھماکہ ہوگا؟ میں علامت آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بگ بینگ کی طرح دھماکہ تھوڑی ہوگا، اللہ کے آنے کی علامات ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو اللہ تعالی کے دل میں آنے کی علامات ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے دل کا ہاؤس فل ہو جائے گا. تو جب ہاؤس فل ہے، جگہ ہی نہیں ہے، باہر کسی اور چیز کو جگہ نہیں ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ اب تو آ جائیے، اب تو دل خالی ہے آپ کے لیے. تو یہی علامت ہے، بس گندے خیالات سے بچیے تاکہ دل برباد نہ ہو، دل کا ٹینک برباد نہ ہو. تو نمبر ایک تو یہ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ چیز حاصل ہو جائے تو یہاں پر واللہ بما تعملون وہو معکم اینما کنتم یہ معیت عامہ ہے. اگر یہ دھیان حاصل ہو جائے تو یہ معیت عامہ معیت خاصہ سے بدل جاتی ہے, اللہ کے خاص ساتھ ہونے سے بدل جاتی ہے. اللہ خاص طور پر ساتھ ہو جائیں گے, عام طور پر تو اللہ ساتھ ہیں ہی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اعمال کیا کر رہا ہے, اور اعمال صحیح ہو جائیں تو اللہ خاص طور پر ساتھ ہو جائیں گے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, یا ان اللہ مع الصابرین, اس میں معیت خاصہ مراد ہے, معیت عامہ مراد نہیں ہے یہاں اس آیت میں, ان دونوں آیتوں میں. تو نمبر ایک تو یہ سبق حاصل ہوا کہ جیسے بادشاہ ان کے ساتھ تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اسی طرح اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی آدمی اگر ہم کو گناہ چھپ کر گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے تو سارا گناہ کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, نہیں. تو ایک آدمی سے یہ حال ہو جاتا ہے تو اگر اللہ کے دیکھنے کا دھیان آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ گناہ کرے گا؟ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, یعلم خائنت الاعین وما تخفی الصدور کا ترجمہ کیا ہے کسی نے, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز, اور جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. تو نمبر ایک سبق تو یہ حاصل ہوا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہر وقت ہمارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے. دوسری بات یہ کہ جس طرح محمود غزنوی بادشاہ ہو کر ان کے ساتھ تھے مگر اور سب کچھ دیکھتے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, نقب لگا رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, مال تقسیم کر رہے ہیں, بادشاہ کے محل میں داخل ہو رہے ہیں, مگر اس وقت انہوں نے سزا نہیں دی, اس وقت کچھ نہیں کہا, بعد میں آخر کار پکڑ لیا بعد میں. اسی طرح اللہ اس وقت تو کچھ نہیں کہیں گے, اس وقت کر لو بھائی جو کرنا ہے تمہیں. انما نملی لہم لیزدادو اثما, اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں. ونملی واملی لہم ان کیدی متین, ڈھیل دے دیتے ہیں بعض اوقات, دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ گناہ کر رہا ہے مگر ابھی پکڑ نہیں ہوتی, آخرت میں پکڑ لیتے ہیں. جیسے بادشاہ محمود غزنوی نے بعد میں پکڑا, اس وقت کچھ نہیں کہا. تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ ابھی تو میں کر رہا ہوں پکڑ نہیں آ رہی, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے پکڑ نہیں ہو رہی تو کہ اب کوئی پکڑ ہی نہیں ہو سکتی, آخرت میں تو ہوگی, کہاں بچ کے جائیں گے. لہذا دوسرا سبق یہ حاصل ہوا. اور تیسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ کسی کا کوئی ہنر کام نہیں آئے گا اللہ کے ہاں, کوئی ہنر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. اگر کوئی بدعمالی کے ساتھ اللہ کے ہاں پہنچا, کوئی ہنر اور علم بھی کام نہیں آئے گا, علم بھی کام نہیں آئے گا نہ ہنر کام آئے گا, سب یہیں رہ جائے گا. جیسے ان کیسے کیسے ہنرمند لوگ تھے, کتے کی آواز کو پہچاننے والا, سونگھ کر خزانہ بتانے والا, اور نقب لگانے والا, اور کمند اٹکانے والا, سب موجود, سارے فن جاننے والے موجود ہیں, ہنر جاننے والے, لیکن کوئی ہنر کام نہیں آیا, پکڑے گئے. لہذا بد اعمالی کے ساتھ کوئی اللہ کے ہاں گیا تو کسی کا ہنر اس کو کام نہیں آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, اللہ کے ہاں کوئی بھی کسی کو نہ اس کا مال نفع دے گا, نہ بیٹے فائدہ پہنچائیں گے, اولاد فائدہ پہنچائے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم, ہاں مگر جو اللہ کے ہاں قلب سلیم لے کے حاضر ہوا ہو, ایسا دل لے کے حاضر ہوا ہو جو اللہ کو پسند ہو, وہ والا دل جو اللہ کو پسند ہو, اللہ کا پسندیدہ دل بنا کر اللہ کے ہاں پہنچاؤ. جو دل اللہ کو چاہیے وہی کام آئے گا. اور چوتھا سبق یہ حاصل ہوا کہ معرفت کام آئی, معرفت پہچان کام آئی, کہ اس شخص نے جس نے رات کو دیکھا تھا, اگر یہ نہ کہتا تو پانچوں کے پانچوں کو سزا ہوتی اور سب اپنی جان سے جاتے. اس نے پہچان لیا کہ یہ تو رات کو جو ہمارے ساتھ تھے وہی ہیں. یہ اس نے پہچان کر کہا کہ بس اب تو آپ اپنی داڑھی ہلا دیجئے, تو یہاں پہچان کام آئی, معرفت کام آئی. لہذا علم و ہنر کام نہیں آئے گا, معرفت کام آئے گی, اللہ کی معرفت. معرفت کہتے ہیں جان پہچان کو, اس لیے اللہ سے جان پہچان قائم کر لیں اس دنیا میں, یہ جان پہچان کام آئے گی آپ کی. ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ جب امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لاتے تھے تو امام احمد ابن حنبل علم کے پہاڑ تھے اور یہ غیر عالم تھے, بشر حافی رحمت اللہ علیہ صوفی تھے, مگر چونکہ اللہ والے تھے اس لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے آپ امام ہیں, یہ تو عالم بھی نہیں ہے, آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں ان کے آنے پر؟ فرمایا میں کتاب کا عالم ہوں اور یہ اللہ کا عالم ہے, میری کتاب سے جان پہچان ہے, اس کی اللہ سے جان پہچان ہے, اس لیے کھڑا ہوتا ہوں. تواضع عاجزی انکساری سے جواب دیا, حالانکہ خود بھی بہت بڑے اللہ والے تھے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. تو بھائی جان پہچان کام آتی ہے, جب فن کام نہیں آتا تو جان پہچان چلتی ہے, اور اللہ کے ہاں تو چلے گی جان پہچان. آپ جان پہچان پیدا کیجئے, اور اللہ سے جان پہچان پیدا ہوتی ہے گناہ سے بچنے سے, تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جان پہچان حاصل ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے, اس میں مضبوطی آتی جاتی ہے. لہذا جتنی ہماری جان پہچان ہوگی اتنے ہی یہ چیز کام آئے گی اور ہم اللہ کے ہاں ہماری نجات ہوگی, بلکہ ہماری جان پہچان کی وجہ سے, جیسے اس نے پہچان لیا اس کی وجہ سے اس کی بھی جان بچی اور باقی چاروں چوروں کی جان بچی, اسی طرح ہم جان پہچان کر لیں گے تو ہماری بھی جان بچے گی, ہمارے ساتھ ایک بڑے مجمع کی جان بچے گی انشاءاللہ تعالی. تو جان پہچان قائم کر لیجیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, یہی ہے نا آیت, کہ قیامت کے دن سب کے سب سارے دوست دشمنوں سے بدل جائیں گے, جو دنیا میں دوست تھے وہاں جا کر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے, جو دنیا میں بھی متقین دوست تھے وہاں پر ان کی دوستی کو فائدہ پہنچے گا, ایک دوسرے کی دوستی سے ان کو فائدہ پہنچے گا. یہ دلیل ہے کہ متقین کی جان پہچان ہو جاتی ہے اللہ سے تقوی کی برکت سے, گناہ سے بچنے کی برکت سے, تو ان کی جان پہچان وہاں بھی چلے گی, وہاں جان پہچان کا ایک دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے گا اور اللہ کے ہاں سے بھی نجات ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی, اللہ کی جان پہچان حاصل کر لیں, جان پہچان والوں سے جان پہچان حاصل کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو اهله. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے, بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ سب سے اونچا مقام جو آپ کی دوستی کا ولایت صدیقیت ہے, اے اللہ جو آپ اگر اپنی کتاب میں آپ بیان نہ فرماتے یقیناً آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں یہ مقام, اسی لیے آپ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے, اس لیے ہم اے اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہمیں یہ مقام عطا فرما دیجئے. مرنے سے پہلے ہماری غلامی کے سروں پر ولایت صدیقیت کا تاج رکھ کر ہمیں اپنے پاس بلائیے, سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ زندہ رکھیے, سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ موت عطا فرمائیے, قابل تعریف موت عطا فرمائیے, فرشتوں کے استقبال والی موت نصیب فرمائیے. اے اللہ بشارتوں والی موت نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.